بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم یہ چند شبوں کے لیے جو آپ کو سہمت دینا چاہوں گا ان ایام سے جو کہ شہادت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم سے متعلق ہیں اور روایات میں مختلف تاریخیں نقل ہوئی ہیں 25 تاریخ بھی ہے 19 بھی ہے 18 بھی ہے 12 بھی ہے بہرحال زیادہ مشہور یہی 25 تاریخ سمجھی جاتی ہے اور انہی امام کی یاد میں اور اس کے علاوہ کچھ موضوعات جو آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا اور اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ لوگ کچھ قریب قریب آ جائیں سامنے تو آسانی ہوگی ایک صلوات پڑھی یہ سورہ مبارکہ جو سورہ تین کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے شروع کرتا ہوں اس پروردگار اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے جس کی رحمت دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے وہ اس کی رحمانیت ہے اور جس کی رحیمیت خاص مومنین کے لیے ہے اور آخرت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خاص انعام سے نوازے گا وہ تین قسم ہے تین کی تین کہتے ہیں انجیر کو اور تفسیر میں تین جو ہے وہ اس پہاڑی کو بھی کہا جاتا ہے جہاں شہر دمشق واقع ہے اور وہ زیتون زیتون بھی آپ جانتے ہیں اولیو اور یہ بھی تفسیر میں یعنی اس پہاڑی اور اس وادی اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں شہر بیت المقدس واقع ہے وہ طور سینین طور سینا طور سینین یہ وہ جگہ ہے آپ لوگ واقف ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا شرف حاصل کیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور یہ پرامن اور خاص امن و امان کا شہر، جو کہ اشارہ ہے شہر مکہ کی طرف، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تو چار جگہوں تفسیر کی روشنی میں چار جگہوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. تو یقیناً جب چار مقدس جگہوں کی قسم کھائی جائے تو کوئی بہت اہم موضوع ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بے شک، لقد دو حرف تاکید یہاں ہیں، بے شک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین خلقت سے نوازا، سب سے اچھی فارم پہ اس کو خلق کیا، یعنی جو بہترین صورت ممکن تھی اس پہ ہم نے انسان کو خلق فرمایا. اور اس کے بعد ثم، اس کے بعد جو ہے رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹا دیا پست سے پست ترین جگہ پر، یعنی جو پست جگہیں ہیں ان میں جو سب سے پست جگہ ہے وہاں ہم نے اس کو لوٹا دیا، اس کو اتار کے اتنا نچلا درجہ اس کو دے دیا جبکہ خلق کیا تھا اعلی ترین منزل پہ. یہاں اس کو ترجمہ مکمل کر کے میں کچھ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اجر ایسا ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. تو پھر کون ہے جو تمہیں جھٹلائے اس آخرت کے بارے میں؟ دین یہاں تفسیروں اور وغیرہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یا تو دین کے معنی میں اور یا پھر روز جزا کے بارے میں، جیسے یوم الدین کہتے ہیں روز جزا کو. کیا اللہ حکم کرنے والوں میں سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ محکم اور سب سے زیادہ پختہ حکم کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ایک ظاہر ترجمہ جب قرآن کا ہوتا ہے تو وہ تفسیری ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کو کہا جاتا ہے ترجمہ وہ تو ہو نہیں سکتا قرآن کا. تو یعنی آپ سمجھ لیں ایک گوشہ جو ہے اس کے معانی کا وہ اس ترجمے کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. تو میں خلاصہ کروں ایک مرتبہ اور کہ قسم کھائی جا رہی ہے چار مقامات کی تفسیر کی روشنی میں، اور بات یہ کہی جا رہی ہے جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی وہ بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین خلقت عطا کی اور پھر اس کو نیچے لا کر سب سے پست ترین درجے پر پہنچا دیا. تو یہاں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پست ترین درجہ کیوں کہا گیا؟ ظاہر ہے کہ اشارہ اس حیات دنیاوی کی طرف ہے، یہی جو اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. پست ترین جگہ کہا گیا اس دنیا کی زندگی کو، تو کیوں کہا گیا سوال یہ. ہماری ساری کوشش اور محنت اور ہم و غم اور پریشانی اس دنیا کے لیے، یا زیادہ تر ہاں دنیا کو کوئی وسیلہ بنا لیتا ہے آخرت کے لیے، اور کوئی دنیا کو دنیا کی خاطر طلب کرتا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں رہ رہے ہیں تو یا تو وسیلہ بن رہا ہے، یہ دنیا بن رہی ہے، یہ دنیا جو کہ حدیث مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب کسی شخص نے دوران خطبہ کھڑے ہو کر دنیا کی مذمت شروع کی، برائی بیان کرنی شروع کی، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اے وہ کہ جو دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے اور پھر اسی کی مذمت کرتا ہے. اور پھر امام علیہ السلام دنیا کی تعریف شروع کی، یہ دنیا تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کی یہ عبادت گاہ ہے، اور یہ تجارت کی جگہ ہے آخرت کے لیے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں وہی آسمان سے نازل ہوئی، جہاں رسالت پر انبیاء فائز ہوئے. تو یعنی یہی دنیا جس کی آپ اکثر مذمت ہی سنتے ہیں، برائی ہی سنتے ہیں، اسی کی مولا کائنات نے ایک کئی جملوں میں جو اس کی تعریف کی. تو یہ ظاہر وسیلہ بن سکتا ہے کسی بھی کام کے لیے. یہی کپڑے, یہی مکان, یہی تمام علم و دانش جو ہم حاصل کرتے ہیں, یہ تمام دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ سب وسیلہ بن سکتی ہیں, یا اس کے لیے یا اس کے لیے. لیکن یہ کہ یہ جو اس کو سب سے پست جگہ کہا گیا اسفل سافلین, یہ کیوں کہا گیا؟ علامہ تہرانی نے اپنی کتاب معاد شناسی میں اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ہماری زندگی میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, سمپل سی اور سادہ سی بات. ایک ہے وہ حقیقت ہے, یعنی وہ واقعی جو چیزیں ہیں ریالٹیز ہیں, ایک وہ چیزیں ہیں. اس نے ہماری ضروریات دی ہیں, اس میں اشیاء جو موجود ہیں وہ بھی ہیں حقائق, جو بھی ناقابل انکار چیزیں ہیں دنیا سے متعلق وہ سب ایک زمرے میں آ جاتی ہیں ریالٹیز. دوسرا زمرہ وہ ہے جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتا, صرف ہمارے تخیل سے تعلق رکھتا ہے, صرف ہمارے تصور میں ہے, اس کو کہتے ہیں اعتباریات. وہ حقیقت میں وجود نہیں رکھتی وہ چیز, لیکن وہ اعتبار تصور کر لی جاتی ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا ہے اس تصور کے مطابق. اب ذرا ایک دو مثالیں لیتا ہوں, ایک ذرا صلوات پڑھیے آپ. آپ لوگ ظاہر سبھی مختلف چیزوں کے مالک ہیں, چیزیں انسان خریدتا ہے اپنے نام کرتا ہے, بعض چیزیں رکھتا ہے وہی اس کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ آپ کی چیز ہے, بعض چیزوں کو لیے رجسٹر کرنا پڑتا ہے یہ چیز ہماری. لیکن وہ یہ ملکیت جو ہے, تو یہ ملکیت آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ یہ ملکیت کدھر ہے؟ مثلا میں کہوں کہ یہ میری ملکیت ہے, تو یہ ملکیت کدھر ہے؟ یہاں آپ کو میں نظر آ رہا ہوں اور یہاں آپ کو یہ شے نظر آ رہی ہے جو موجود ہے سامنے, لیکن یہ جو رشتہ ہے مالک اور مملوک کا یہ نظر نہیں آ رہا کہیں بھی. تو یہ رشتہ کہاں ہے؟ یہ رشتہ ذہن میں ہمارے, اور اس رشتے کو جو تخیل میں ہمارے موجود ہے اس کو برقرار کرنے کے لیے کتنی کوششیں انسان کرتا ہے. وہ گاڑی باہر کھڑی ہے, آپ گئے اس گاڑی, آپ نے کچھ سائن وائن کیے چیک, اب وہ گاڑی پہ آپ بیٹھ گئے, آپ چلے گئے, آپ کہہ رہے ہیں گاڑی میری ہے. یہ کہاں ہے آپ کی گاڑی؟ یہ آپ کے ذہن میں آپ کی گاڑی, اور کہیں بھی نہیں ہے. خارج میں تو وجود نہیں رکھتی ایسی کوئی چیز. کچھ ہم لوگ جب گھومنے تھے وہاں پہ, کچھ طلبا اپنے کتابوں کے پہلے صفحے پہ لکھتے تھے المالک والمملوک للمالک, مالک اور مملوک دونوں جو ہے مالک ہیں, مالک اور مملوک دونوں چیزیں جو ہے وہ ملکیت ہے اصل میں مالک کی. اور وہ کون ہے؟ وہ مالک یوم الدین ہے, پروردگار عالم ہے. ایک صلوات پڑھی. تو ملکیت اصل میں تو اسی کی ہے, لیکن ہم جس چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں وہ دراصل اب تصور کر رہے ہوتے ہیں ہم. اب یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان دو چیزوں کا فرق جب سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی چیزیں اور یہ جس کو آپ اعتباری یا مجازی کہہ لیجیے چیزیں جو ہیں, یہ ان دونوں کا فرق اگر روشن ہے ذہنوں میں, تو اب یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو حقیقت رکھتی ہیں اور حقائق کی خاطر ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں جو اعتباری ہیں مجازی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں, لیکن اس کے لیے ہم تبودہ اور کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی کوششیں زیادہ تر جو ہیں وہ یہی مجازی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں, صرف اپنے تخیل کی خاطر. مثال دیتے ہیں کہ مثلا آپ کسی کو دعوت کے لیے بلایا اپنے گھر, اب ظاہر ہے کوئی شخص دعوت کے لیے آ رہا ہے تو بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے وعدہ کیا کہ آئیے تشریف لائیے کھانے پہ, تو آپ کھانا آپ پیش کر دیں, وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. آپ نے وعدہ اگر وعدہ کیا تھا تو وہ پورا ہو جاتا ہے, اور وعدہ بھی نہیں کیا تھا ویسے ہی وہ آئے تھے تو خود ان کی خاطر توازو کرنا جو وہی میزبانی. لیکن اب آپ اس فکر میں لگے رہیں گے کہ اب میں کیا کھانا پکاؤں کہ میری آبرو محفوظ رہے اور میرا جو میرے بارے میں اچھا سوچیں لوگ اور کوئی شکایت نہ کریں. اور پھر یہ کہ وہ صاحب جو ہیں یا جو بھی آ رہے ہیں یا آ رہی ہیں وہ جو ہیں کس سوشل اسٹیٹس سے تعلق رکھتی ہیں, اکنامک اسٹیٹس سے, تو میں اسی حساب سے ان کے لیے تیاری کروں. اب یہ ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں مسلسل جو کہ خارج میں کوئی وجود نہیں رکھتی, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معاشرے میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنے ذہنوں میں, اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کتنی پیچیدہ ہو گئی جبکہ انسانی ضروریات بہت ہی سادہ ہے. اور اس کا انکشاف ہوتا ہے جب انسان چلا جائے حج پر, تھوڑے دن کے لیے حج کے سفر میں بالکل روشن اور واضح ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ان سب چیزوں کے بغیر بھی بڑے سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں. یہ جو بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ حج تو بڑا سخت ہے اور یہ ہے وہ ہے, اصل میں جب حج آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی وہ ہے, مشکل ہے یا کوئی بوجھ ہے. بوجھ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں واپسی کی تیاری کرنی. اب وہ سارے وہ بلوں کے چکر اور وہ جو کارڈز اور معلوم نہیں وہ لوگوں کی فرمائشیں اور یہ اور فلاں اور اب یوں جا کے وہ وعدات نبھانا ہے اور ان پریشانیوں کو سنبھالنا ہے جا کے اور وہ ذمہ داریاں, وہ ساری پریشانیاں جو ذہن میں ہیں نا وہ یاد آنا شروع ہوتی ہیں, وہ سیاسی مسائل, بہرحال اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں پریشانیاں ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں جب وہ سفر ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور جب آپ وہ اپنے ذہن پر سے وہ چیزیں ایک ایک کر کے اتار رہے ہوتے ہیں اور ہٹا رہے ہوتے ہیں اتنا سبک اپنا ہلکا محسوس کرتے ہیں مزید. آپ یہاں تک کہ جب آپ احرام پہنتے ہیں جب لگتا ہے کہ اب میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے, اگر روحانی طور پہ انسان نیت کرے اور یہ سوچے اس طرح, تو ایک بالکل وہ سادگی میں ایک خاص لطف اور اس کی ایک شیرینی اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے, ایک لذت ہے اس کے اندر جو محسوس ہوتی ہے جب تک آپ رہیں اس سفر میں اور ذہن سے اپنے وہ چیزیں الگ کر دیں. یا دوسرا تجربہ ظاہر ہے سبھی کو ہونا ہے, ایک وقت جب دنیا سے انسان جو ہے وہ چلا جائے, ہاں ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ جو وابستہ ہو جائے اس دنیا سے, اس دنیا کے علاوہ کچھ سوچیں گے نہیں, اور موت کا خوف جو انہیں اس وجہ سے لاحق رہے, اور جب موت آئے تو روح ان کی نکالی جائے تو وہ تکلیف سے چلائیں اتنے چیخ زور کی ہو کہ پوری دنیا چاہے تو سنے لیکن اللہ جو آواز لوگوں تک پہنچانے سے روک دے, پہنچنے سے روک دے, ورنہ جو لوگ وابستہ ہیں دنیا سے ظاہر ہے ان کی تمام آرزوئیں اگر اس دنیا سے متعلق ہیں. ہاں لیکن مومن دنیا سے جب جاتا ہے اس کی ظاہر ہے جو گھر والوں کی محبت تو اس کے دل میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یعنی کہ اس دنیا کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ اس کے دل میں ہوتی ہیں اور اس کی کوئی مذمت نہیں ہے. وہ اچھی چیزیں جو آخرت کے لیے وہ کر رہا تھا یا کر سکتا تھا اس کا تو دل میں ہوگا ایک احساس یا ایک غم, لیکن حدیث و روایات میں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ غم جو ہے اس کے دل میں آتا ہے, احبا دوستوں اعزا رشتے داروں اولاد سے جدائی یا وہ نیک کام اور وہ دینی خدمات وہ جو کر رہا تھا اس سے جو اب اس کو الگ کیا جا رہا ہے, اس کے دل میں بہرحال ایک آرزو یا ایک افسوس یا کچھ پیدا ہو جو کسی قسم کی وابستگی ہے اس کی اس دنیا سے, اس دنیا کی جو اچھی چیزوں سے وابستگی ہے, تو انہیں سلسلے میں آپ روایات میں دیکھیں گے کئی روایات میں جو کہ ایسی روایات ہیں جو جسے آپ کہہ سکیں حدیث قدسی, کیونکہ حضور اکرم نقل فرما رہے ہیں یا تو جبرائیل کے ذریعے یا خود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے کوئی چیز اتنی دشوار نہیں جتنا کسی مومن کی اپنے بندے مومن کی روح قبض کرنا ہے, اس وقت جب کہ میں چاہ رہا ہوتا ہوں میرے پاس آ جائے, وہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اپنے رشتے دار اپنے خاندان کی اپنے اولاد کی, اور وہ محبت جو گھر کی ہے وہ اگر اللہ کی خاطر ہے تو وہ پسندیدہ چیز ہے, وہ بری چیز نہیں, حالانکہ اگر گھر والوں کی ہی خاطر ہو یا مال سے وابستگی مال ہی کی خاطر ہو اپنی ذات کے لیے ہو ظاہر ہے وہ تو پھر ناپسندیدہ چیز ہے بری چیز ہے قابل مذمت ہے یقیناً لیکن یہ بات اس مومن کے قریب جو اس دنیا کو صرف آخرت کے لیے ایک مزرعہ سمجھ رہا تھا ایک آخرت کی کھیتی کہ یہاں جو بو رہا تھا اس کو قیامت پر اس کا پھل چاہیے تھا تو ظاہر ہے جتنی توفیق اس کو نصیب ہوتی اتنا آخرت میں اس کا اجر زیادہ ہوتا اس لیے اس کو افسوس ہو رہا ہے تو روایات میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی روایات ہیں اس میں جو مشترک بہت سی بات ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو اس کے سامنے سے جو ہے وہ حجاب ہٹا دیتا ہے اور وہ ایک حصہ ہے سلسلہ ہے روایات کے جس میں ہے کہ وہ حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے ان کی محبت یعنی اصل میں انسان اپنے آپ اندر اس کو تولے ذرا کہ موت کا خوف زیادہ ہے یا اس بات کی امید زیادہ ہے کہ شاید موت کے ہنگام خاندان عصمت و طہارت کی زیارت نصیب ہو سکے تو انسان اگر وزن کرے ان دو چیزوں کا اپنے تولے اگر کسی کے دل میں اس امید میں جی رہا ہے وہ کہ موت آئے تو شاید زیارت ہو جائے اور یہ امید اس کی رگوں میں اس کے پورے وجود میں جو بس گئی ہے تو یقیناً یہ سب جو موت کے ہنگام جو اس کو زیارت نصیب ہوگی ایمان جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا ایمان جو ہے یہ اسی لمحے کام آنے کا ہی تو ہے ورنہ یہ سب ایمان اور یہ سب توسلات یہ وسیلہ اور یہ عزاداری اور یہ سب کس لیے ہے کہ اسی ہنگام کے لیے کہ اس وقت پوری زندگی کا خلاصہ جو انسان کو نظر آ جائے کہ تم نے محبت کس سے کی تھی اسی لیے اس کا جو پہلا پھل جو حاصل ہوگا انسان کو اس سٹیج پر ہے جو ٹرانزیشن کی سٹیج ہے جو اصل میں جو حدیث میں کہا گیا کہ زندگی تو دنیا میں ہوتی ہے لیکن موت آخرت میں یعنی آسمان میں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ حقائق جو آسمانی حقائق ہیں وہ منکشف ہو جاتے ہیں کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑی یقیناً فضیلت یہ ہے کہ مومنین کو زیارت محمد و آل محمد نصیب ہو یا دوسری روایت میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس وقت وہ مناظر دیکھتا ہے جنت کے اور پھر جب وہ دیکھتا ہے جنت کتنی خوبصورت ہے اور کیا نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں انسان کے لیے اس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے اب تم چاہو گے واپس جانا اور اس کو کہتا ہے نہیں مجھے اس ابتلا اور آزمائش اور سختی کی جگہ پہ واپس نہیں جانا مجھے یہ آسائش بہتر معلوم ہو رہی ظاہر ہے وہ مومن جو کہ دیدار کر لے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا وہ تو ظاہر ہے پھر کسی چیز کو اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا کیونکہ وہ جن کی جنت بنی وہ جن کا یعنی جنت کا شرف یہ ہے کہ وہ وہاں قدم رکھیں بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا شرف اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ وہاں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم مار رکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جب ان کی محبت دل میں ہے تو پھر تو اس کے ساتھ سب کچھ انسان کو مل رہا ہے تو یہ چیز ہے اور یہ کہ یہ چیز اگر انسان اس درجے میں پہنچے کہ وہ یہ مشاہدہ کر لے تو ظاہر مسئلہ حل ہے تو دنیا اگر یہ اس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ وہاں وہ چیز حاصل ہو جائے تو یہ نہیں یہ جو سراسر عبادتیں اور توسلات جو ہیں دراصل یہ ہیں اس لیے ایک سلوات پڑھی ہوں اگر آپ یوں دیکھیں کہ یہ جو ہم تخیل میں اپنے بہت سی چیزیں بناتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اگر یہ انہی مجازی چیزوں کی خاطر جو انسان سب کرتا چلا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا ممکن ہے کہ انسان جب دنیا سے جانے لگے تو اس کو صرف کسی کی پرواہ ہو کہ فلاں نے میرے بارے میں کیا سوچا اور فلاں نے میرے بارے میں کیا سوچا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے اس دنیا کی زندگی میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے, بس یہی جو ہماری ضروریات ہیں, جو جائز ضروریات ہیں وہ حقیقت ہیں. انسان کو لباس کی ضرورت ہے, گھر کی ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, مسکن کی ضرورت ہے, ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور اگر توجہ اس چیز پہ رہے باقی کہ یہ ضروریات جو ہیں پوری انسان کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے, اگر یہ شکر کا جذبہ دل میں ہے تو ظاہر ہے کہ ہر کام جو ہے وہ آخرت کے لیے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, حضور شرفیاب ہوا, اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, تو حضرت نے پوچھا فرمایا تم دنیا کسے کہتے ہو, تو دنیا سے کیا کرنا چاہتے ہو, وما تصنع بها, اس دنیا سے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. اس شخص نے عرض کی کہ ابن رسول اللہ حج کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں, دوستوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اور اس طرح جو اس نے کچھ کاموں کی طرف اشارہ کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تن کا من آخر پیسا من دنیا, یہ تو آخرت میں سے ہے, یہ تو دنیا نہیں ہے. یہ دنیا دراصل جو ہے وہ انسان کے دل میں ذہن میں جو تصور ہے اس چیزوں کے بارے میں, جو اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں یہ کروں تاکہ میرے بارے میں یہ کہا جائے, جس کو آپ تفاخر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے, جسے تکاثر کہتا ہے قرآن, کہ فخر کرنا کہ میں نے یہ ایک سٹیج زندگی کا انسان کہیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب میں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا یا میں نے یہ اکمپلشمنٹس ہیں میرے, یہ سب اگر گنانا شروع کرے یا یہ کہنا شروع کرے کہ اب میں مزید کیا حاصل کروں, کمپٹیشن دوسرے کے مقابلے, تکاثر جیسے کہتے ہیں, کثرت اولاد کثرت اموال کے سلسلے میں اس کی کوشش اگر باقی رہے, تو یہ سراسر وہ چیزیں اس کی مذمت کی گئی. ایک واقعہ سناؤں آپ کو جو علامہ طیرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, بڑا دلچسپ ہے اور مختصر بھی ہے. ایک صلوات پڑھی محمد وان, اب میں نام لے رہا ہوں ایک عباسی خلیفہ کا, ظاہر ہے کہ آپ لوگ پسند نہیں کریں گے اس ممبر سے نام لیا جائے اس کا, لیکن یہ کہ ہارون الرشید, اس کو یہ خیال پیدا ہوا دل میں کہ میں کسی شخص سے حدیث سنوں جو مجھے نقل کرے ڈائریکٹلی پیغمبر اسلام سے. اور یہ بات ہے ہجرت کے 160 یا 170 سال بعد کی بات ہے. ہارون رشید واصل جہنم ہوا تھا 178 یا ایسی کسی سن میں, تو اب یہ واقعہ ہوگا اسی آخری کچھ سال کا واقعہ ہوگا, 160 سال کے قریب آپ سمجھ لیں رسول اکرم کی وفات کو گزر چکے. اس نے زائد کی خواہش کہ کسی آدمی کو ڈھونڈو جس نے خود اپنے کانوں سے سنا حدیث رسول. اب لوگوں نے کہا کون ملے گا جو 160 سال کا ہو اور ہوش و حواس رکھتا ہو اور زندہ بھی ہو اور ہوش و حواس رکھتا ہو. ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ ایک شخص ملا کسی کونے میں, بہت ہی بوڑھا, اٹھنے کے قابل بھی نہیں, چلنے کے قابل بھی نہیں ہے, اس کو کسی طرح باقاعدہ بوریے میں یا کسی دری بڑی پہ اٹھا کر تیزی سے لے کر آیا اس سے پہلے کہ وہ راستے میں ہی گزر جائے. تو اس کو لے کر دربار میں سیدھا لے کے گئے ہارون کے سامنے. ہارون نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے رسول اکرم کو؟ جی حضور میں دیکھا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. کتنے بڑے تھے؟ کہہ رہا میں چھوٹا سا بچہ تھا, ایک دن میرے والد صاحب نے میری انگلی پکڑی, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے سیدھے حضور اکرم کے پاس, اور اس وقت میں نے ان کی دیدار کیا. ہارون نے کہا کہ کچھ یاد ہے کیا سنا؟ کہنا بالکل اچھی طرح یاد ہے, ایک ہی ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا. کیا سنا؟ تو کہا کہ حدیث سنی حضور اکرم نے فرمائی, یشیب ابن آدم, انسان جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, وہ تشب ماہ خصلتان, لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں. انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ دو خصلتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں, الحرص وطول العمل. ایک ہے گریڈ, لالچ, اور دوسری دراز لمبی چوڑی خواہش ہے. یہ جب بوڑھا انسان جو ہے گریڈ اس میں آ جاتی ہے, اور اس میں اب یہ کہ اب 50 سال بعد کیا ہوگا, اب یہ انویسٹمنٹس کا کیا بنے گا, اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا, انشورنس کا کیا ہوگا, مطلب یہ پراپرٹیز جو ہے اس کا کیا ہوگا, وہ جو میں نے کام کیا اس کا کیا بنے گا, یہ سب مزید ہی نہیں. یعنی اس کی تفسیر حدیث کی کوئی یہ نہ کرے کہ ہر بوڑھے میں یہ چیز ہے, یہ بات یہ کہ ٹینڈنسی انسان کی, جیسے آیا تو قرآن میں بات چیز ہوتی ہے کہ انسان میں یہ چیز اس کی یعنی اس کا امکان ہے کہ انسان میں ہو. یعنی اگر انسان اس چیز کا خیال نہ رکھے تو پیدا ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی. لیکن یہ کہ یہ ہارون رشید نے حدیث سنی, بہت ہی خوش ہوا کہ بھائی ایک شخص ملا جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطے سے حضور اکرم کی حدیث میرے کانوں میں پہنچی, بہت خوش. فوراً ایک تھیلی اشرفیوں کی جو تھی اس نے اٹھا کے اس بوڑھے کو دی, یہ تمہارا انعام ہے. سونے کی اشرفیاں, دینار, غریبی تھیلی, بہت خوش ہوا وہ. اس نے لیا اور چلا, دروازے میں پہنچا تو اس نے کہا مجھے روک دو, روک دو, یہیں پہ واپس لے کے چلو. تو وہ جو درباری تھے غلام یا جو بھی تھے, انہوں نے کہا واپس نہیں جا سکتے, بادشاہ سلامت بڑے مصروف ہیں اس وقت, فارغ نہیں بیٹھے, ان کے پاس اور کام ہے, اور ملاقات کے لیے لوگ آئے ہیں اس وقت. کہہ رہا نہیں مجھے واپس جانا ہے, بہت ضروری چیز ہے, میں نہیں جا سکتا یہاں سے. بڑی جب اصرار کیا تو وہ شخص جا کے دوڑ کے ہارون سے کہا کہ وہ سب آنا پھر آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں, میں جلدی آؤں, کیا بات ہے؟ تو اس کو سامنے حاضر کیا گیا, پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ نے مجھے انعام دیا ہے یہ خالی اسی سال کے لیے یا ہر سال دیا کریں گے مجھے؟ وہ بینیفٹ جو آپ مجھے سوشل سیکورٹی یا جو بھی دے رہے ہیں وہ خالی اسی سال کے لیے یا ہر سال مجھے ملیں گے؟ یہ سنا ہارون رشید نے, اس نے کہا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سچ کہا رسول اللہ نے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں یہ دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں, ایک ہے اس میں لالچ اور دوسری طول العمل. عمل الف سے یعنی اعمال جیسے کہتے ہیں, آرزوؤں کی طولانی طولانیت, یعنی لمبی چوڑی خواب, تمنائیں, آرزوئیں, خواہش.